اعلان کرنا ہے. جی ہاں آپ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عبد القدس نام کے کوئی صاحب ہیں, ان کے گھر سے فون آیا تھا, سنا کہ وہ گھر جائیں, لوگ ان کا گھر والے ان کا انتظار کر رہے ہیں. محمد عبد القدس تجوید القرآن جانا ہے. اچھا وہاں گھر ہے ان کا. اچھا وہ وہاں ہیں تو پھر فون کر کے وہاں اطلاع کرو. ساتویں پارے کے شروع میں اللہ تعالی نے کچھ نصارہ کی تعریف فرمائی ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے قرآن پاک کو سنا تھا اور سن کر رونے لگے, اور روتے ہوئے انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا تھا. تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے ان جملوں میں. فرمایا کہ جو ان میں جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں, ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو قسیس ہیں اور رہبان ہیں, بہت عابد و زاہد ہیں, اور ان میں تکبر نہیں ہے. جب انہوں نے سنا ان آیتوں کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئیں, تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں, اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور وہ یہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے, آپ ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے, اور ہم کیوں ایمان نہ لائیں اللہ پر جبکہ ہمارے پاس حق آ گیا ہے, اور ہم یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو صالح قوم کے ساتھ میں شمار فرمائے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے میں جنتیں عطا فرما دی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی. ساتویں پارے کے شروع کی آیتوں میں ہے یہ مضمون. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو بھی آدمی حق کو قبول کر لیتا ہے, چاہے وہ کتنے ہی غلط طریقے پر پہلے رہا ہو, حق تعالی شانہ اس کے قبول کر لینے کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کی پذیرائی فرماتے ہیں. نصارہ کے سلسلے میں قرآن پاک میں بہت عجیب و غریب مضامین ہیں. اگر تھوڑا سا اسٹڈی ہم لوگ کریں اس پر, تو ہم کو جن لوگوں سے سابقہ رہتا ہے, بات چیت ہوتی رہتی ہے, بڑی مدد ملے گی اس بات میں کہ ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ہمارے اس کلام پاک میں, قرآن مجید میں جو مسلمانوں کے پاس ہے, خود تمہارے بارے میں کتنی ڈیٹیل موجود ہے, کتنی تفصیلات موجود ہیں, کتنی تعلیمات موجود ہیں. تو اس سے اگر صحیح نہج سے ان تک یہ بات پہنچا دی جائے تو بہت فائدہ ہونے کی امید ہے انشاءاللہ. ایک اصول یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کوئی نہیں کر سکتا, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام بھی کوئی نہیں کر سکتا. یعنی اللہ کا حرام حرام سمجھنا ضروری ہے, اور اللہ کا حلال کیا ہوا حلال سمجھنا ضروری ہے. جیسے کوئی آدمی اللہ کے حرام کو حلال نہیں جان سکتا بلکہ وہ حرام ہی رہے گا, ایسے ان کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھ سکتا, اس کو حلال ہی سمجھنا پڑے گا. عقیدے کے اعتبار سے جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے, کسی کی طبیعت کسی چیز کو قبول کرتی ہے نہیں کرتی وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. کوئی چیز نہیں کھاتا کوئی بندہ, لیکن اس کو حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتا اس کے اوپر. قسم کے مسائل بیان فرمائے گئے. قسم یہ ہے کہ جب آدمی اپنی بات کو مؤکد کرنا چاہتا ہے, تاکیدی بنانا چاہتا ہے, تو اللہ کے نام کی حرمت کو اور عظمت کو درمیان میں لاتا ہے. اگر آدمی کسی جھوٹی بات پر قسم کھائے, یعنی جو بات اس نے نہیں کہی, یوں کہہ رہا میں نے کہی, یا کہی تھی کہہ رہا کہ میں نے نہیں کی, کوئی کام نہیں کیا اور قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا, یا اس کا الٹا کیا, تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں. یہ انسان کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے, اتنا سخت گناہ ہے اس کا. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کی عادت رہتی ہے بات بات پر, اس کو یمین لغو کہتے ہیں. اور ایک قسم ہوتی ہے قسم کی یمین منعقدہ, جو منعقد ہوتی ہے مقرر ہو جاتی ہے, وہ ہے کہ کسی اگلے کام پر آدمی قسم کھا لے کہ فلاں کام میں کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا. ایسی کوئی قسم جو آدمی کھاتا ہے تو وہ منعقد ہو جاتی ہے, اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر وہ کام ایسا ہے کہ جو شرعی اعتبار سے مناسب نہیں ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ قسم جیسے کھایا تھا اس کے خلاف میں کرے. جیسے مثلاً کسی رشتے دار سے لڑائی ہو گئی, قسم کھا لے کہ بات نہیں کروں گا ان سے, تو ظاہر ہے کہ اللہ کا نام لے کے قسم کھائی ہے تو بات نہیں کرنا ہے اس کے ذمے، لیکن رشتے دار کے ساتھ میں بات بند کرنا یہ اسلام میں منع ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی بات پر قسم کھائے اور بعد میں اس کو پتا چلے کہ اس قسم کو توڑنے میں زیادہ فائدہ بھلائی ہے تو اپنے قسم کا کفارہ دے دے اور اپنی قسم کو توڑ دے۔ بعض مرتبہ گھر والوں کو آدمی قسم دے دیتا ہے کہ خدا کی قسم تم وہاں نہیں جاؤ گی، کسی سے لڑائی ہو گئی تھی، معاملات کے اندر کسی چیز کے کھانے میں آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا۔ تو ایسی تمام چیزوں کے بارے میں اگر سمپل چیز ہے یعنی اس پر باقی رہنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے تو آدمی اس کو نبھائے باقی رہے، اگر نبھائے گا اور باقی رہے گا اپنی قسم پر تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، اگر قسم توڑتا ہے بندہ تو پھر اس پر کفارہ ہوتا ہے۔ اس کے کفارے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، درمیانی قسم کا کھانا جو تم کھاتے ہو، صبح اور شام 10-10 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے وہ قسم کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ گناہ وہ غلطی جو ہوئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے قسم توڑ کے ایسا کرنا۔ یا پھر ایک غلام آزاد کرو، اور اگر کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھلا بھی نہیں سکتا، ان کو پہنا بھی نہیں سکتا، یا کپڑے بھی دینا ہے کہ اگر کھلانے کا ارادہ نہیں ہے تو کپڑے پہنا دو 10 لوگوں کو، یا پھر غلام آزاد کرو، اگر ان تین کاموں میں سے کوئی آدمی نہیں کر سکتا، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، تو پھر اس کو 3 دن کے روزے رکھنا ہے، قسم کے کفارے میں 3 دن کے روزے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ یہ تو ایک کفارے کی بات ہے، لیکن جب قسم کھاؤ تو اپنی قسم کو محفوظ رکھو، یعنی اپنی قسم کو نبھایا کرو، قسم ایسی چیز پہ کھاؤ نہیں جس پہ جمنا نہیں ہے آپ کو، اور جس چیز پر جم سکتے ہو اسی پر قسم کھایا کرو۔ شراب اور جوا اور فال نکالنا اور بتوں کے نام پہ جو استہانے بنا دیے جاتے ہیں اور ان پر جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب گندی چیزیں ہیں اور یہ شیطانی کام ہیں، ان تمام سے بچنا ضروری ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں دشمنی اور بغضہ ڈال دے، یعنی عداوت پیدا کر دے شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے، اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، اور اس کا یہ بھی منشا ہوتا ہے کہ وہ تم کو نماز سے غافل کرے۔ تو نماز سے غافل کرنے، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے اور آپس میں لڑانے، یہ تین کاموں کے مقصد سے، ان تین کاموں کے لیے، ان تین کاموں میں شیطان یوز کرتا ہے شراب کو اور جوئے کے نظام کو۔ حج کے سلسلے میں کچھ احکام ہیں شکار کرنے نہیں کرنے کے، وہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ حالت احرام میں سمندر کا جو شکار ہوتا ہے سی کا، سی فوڈ، وہ جائز ہے، خشکی کا شکار جو ہے حالت احرام میں جائز نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں میں، اعمال میں، کھانے پینے میں، ان سب چیزوں میں دو قسمیں بنائی ہیں، ایک خبیث اور ایک طیب۔ فرمایا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ خبیث اور طیب دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، اگرچہ کہ خبیث کی کثرت زیادہ ہو اور کثرت تم کو تعجب میں ڈال دے، ولو اعجبہ کا کثرت الخبیث۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں آزمائش کا ایک نظام ہے، امتحان کے لیے دنیا ہے، اچھائی کا بھی امتحان، برائی کا بھی امتحان۔ تو جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے خبیث کی کثرت ہو جائے گی، خباثت پھیلے گی عمل میں، کھانے پینے میں، چیزوں میں، سب چیزوں میں۔ قیامت آئے گی ہی خباثت کی وجہ سے، خباثت کی کثرت کے پر ہی آنے والی ہے وہ۔ تو جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے انسانوں کو دوری ہوگی تو برائی بڑھتی جائے گی، خباثت بڑھتی چلی جائے گی، اور حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو ہی ختم کر دینا طے فرما دیں گے، تبھی قیامت کا نظام آ جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ خبیث کی کثرت کی وجہ سے تم اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا کہ اگر وہ چیز خبیث ہوتی تو اتنی کثرت سے کیوں ہوتی، اتنی زیادہ کیوں ہوتی۔ تو زیادہ ہونا اس دنیا میں کسی چیز کا وہ اس کے اچھے ہونے کا معیار نہیں ہوتا، اچھے اور غلط اور خراب ہونے کا معیار اللہ کی شریعت ہے، دین ہے، دلائل ہیں۔ قرآن اور حدیث سے جو چیز ثابت ہوگی وہ صحیح ہوگی، قرآن اور حدیث سے جو چیز ثابت نہیں ہوگی وہ غلط ہوگی، چاہے پوری دنیا اس کو اختیار کر رہی ہو، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اور نتیجہ اچھا جو نکلنے والا ہے وہ اچھائی پر نکلنے والا ہے، تو اس لیے فرما دیا گیا کہ اس یہاں پر اس دنیا میں خبیث کی کثرت کی وجہ سے تم الجھاؤ میں نہیں پڑنا، رہنا طیب پر. فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. ہر آدمی کو فتنوں کے زمانے میں اپنی نگرانی کرنی ہوگی. یہ فرمایا کہ علیکم انفسکم، ہر آدمی سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تیرے عقائد کیسے ہیں، تیری عبادتوں کا کیا حال ہے، تیری کمائی کیسی ہے، تیرا کھانا کیسا ہے، تیرے معاملات کیسے ہیں. پوری دنیا میں شر پھیل گیا ہو اور پوری دنیا میں شر عام ہو گیا ہو تو ذمہ داری کیا ہے؟ کوشش اپنے ذمہ یہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر سے بھی گندگی کو، خرابی کو دور کرے، لیکن ذمہ داری جو کل آخرت میں جواب دہی کرنے کی ہے وہ ہر آدمی کی اپنی ہے. اسے فرمایا کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر رہے تو دوسرے لوگوں کا گمراہ ہونا تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر دوسرے لوگوں کی گمراہی کو دیکھ کے تم بھی گمراہ ہو گئے تو جو بھی گمراہ ہوگا اس کو اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا. قیامت میں اللہ تبارک و تعالی سارے پیغمبروں کو جمع فرمائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے سب کو جمع فرمائیں گے اللہ تعالیٰ پہلے پیغمبروں کو، اور اس کے بعد میں پوچھیں گے کہ ماذا اجبتم، کیا جواب دیا گیا تمہیں، تمہیں کیا رسپانس ملا جب تم نے ہماری دعوت پیش کی، توحید پیش کی، تبلیغ کی، اسلام پیش کیا، تو تمہیں کیا جواب ملا، ماذا اجبتم. سب یہ کہیں گے کہ انک انت علام الغیوب. جواب کیا ملا؟ آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہمیں کیا جواب ملا، بے شک آپ غیب کے جاننے والے ہیں. سارے پیغمبر کہیں گے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علام الغیوب. پھر اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر کریں گے، بلوایا جائے گا اور ان سے سوال جواب کیے جانے والے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر جو اپنی نعمتیں ہیں وہ بیان فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم تم میری نعمتوں کو یاد کرو، تم پر بھی میں نے کی، تمہاری ماں پر بھی کی، اور جبرائیل کے ساتھ میں تم کو طاقت دی. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے ہمیشہ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہتے تھے، اور تم کو یہ خصوصیت دی کہ تم گہوارے میں بات کرتے تھے. بچپن میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بات کرنا شروع کر دیا، ان کو ٹائم نہیں بات کرنے کے واسطے، جیسے بچوں کو سال ڈیڑھ سال کا وقت ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ویسا وقت نہیں تھا، بس پیدا ہوئے اور انہوں نے بات کرنی شروع کر دی. نہ صرف بات کرنی شروع کی بلکہ پوری تقریر کر دی، اور سورہ مریم میں ان کی پوری تقریر مذکور ہے. وجہ اس کی یہ ہوئی تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں ان کی امی، تو شادی تو ہوئی نہیں تھی ان کی امی کی، تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی پر الزام لگانے لگے، بہتان لگانے لگے، تم تو نیک خاندان کے ہو، تم تو نیک عورت ہو، تم نے یہ کہاں سے حرکت کر دی، تم نے سب کو کالک لگا دی، پورے خاندان کو تم نے بٹا لگا دیا، ایسی باتیں کرنے لگے لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جب لوگ بولیں گے تمہارے خلاف میں تو تم کچھ مت بولنا، تم خاموش رہ جانا، اور ہم بچے سے بلوانے والے ہیں. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ہر قسم کے تہمات، الزام وغیرہ پر بالکل خاموش تھیں، اور یہ فرما دیا کہ میں تو روزے سے ہوں. اس زمانے میں جیسے روزہ کھانے پینے کا ہوتا تھا، ایسے روزہ بات کا بھی ہوتا تھا. روزے سے ہوں کا مطلب یہ کہ میں بات نہیں کرنا ہے مجھے، اشارہ کر دیا انہوں نے، اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اپنی دفاع میں، ڈیفینس میں بچہ خود ہی بولنے والا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت مریم کی گود میں سے ہی تقریر شروع فرما دیے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پورا بیان جو اس موقع پر بچپن میں انہوں نے کیا تھا، بالکل جیسے نو مولود تھے، ابھی ابھی پیدا ہوئے تھے، اس کو اللہ نے قرآن پاک میں نقل فرمایا ہے. یہ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. سب سے پہلے جو انہوں نے جملہ کہا وہ یہ کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے کہ مجھ پر کتاب اترے گی، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. اسی وقت انہوں نے سنا دیا بچپن میں ہی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، جہاں میں رہوں گا برکت رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وصیت فرمائی ہے نماز کی اور زکات کی، اور اللہ نے مجھے خاص طور پر وصیت فرمائی ہے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، اور اللہ تعالی نے مجھے جبار اور شقی بدبخت نہیں بنایا ہے، اور اللہ نے مجھ پر سلامتی رکھی ہے، جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہے، جس دن میں وفات پاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہوگی، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہوگی. یہ پوری بات عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی. تو اس کو اللہ تعالیٰ یہاں گنوا رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو یہ بھی نعمت دی کہ تم بچپن میں ہی بات کرتے تھے اور کہولت میں بھی تم بات کرو گے, جب بوڑھے ہو جاؤ گے 40 سال کے اوپر ہو جاؤ گے تو بھی تم بات کرو گے. اس سے علماء نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ضروری ہے, چونکہ آئیں گے تو ہی کہولت میں بات کریں گے, کیونکہ جب وہ اس دنیا سے اٹھے ہیں تو کہولت ہوئی نہیں تھی ان کی, ابھی جوانی ہی تھی, 33 کے تھے. 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اوپر اٹھا لیا, مشہور یہی ہے کتابوں میں, واللہ عالم. اس کے بعد جب آئیں گے تب یہاں آنے کے بعد میں جتنا وقت ان کو رہنا ہے وہ وقت ان کی کہولت کا ہوگا 40 سے جب اوپر ہوں گے, کیونکہ 40 سے جب آدمی اوپر جاتا ہے عمر میں تو اس کو کہولت کہتے ہیں عربی میں, اس وقت بھی آپ بات کرنے والے ہیں. اور پھر اللہ نے ان کو بتایا کہ میں نے تم کو تورات کا علم بھی دیا, میں نے تم کو انجیل دی, اور پھر اس کے بعد یہ خاص معجزہ تمہیں یہ دیا کہ تم مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے اور میرے حکم سے اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ اڑ جاتا تھا, اور تم اکمہ اور ابرص کو, مبروس کو اور جزامی کو اچھا کر دیتے تھے میرے حکم سے, اور میرے حکم سے تم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی بھی قبر پہ جا کے یوں کہتے کہ قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جا, تو قبر پھٹتی اور اس کے اندر سے مردہ باہر آ جاتا تھا. مشہور واقعہ ہے ان کا, ایک قبر پہ گئے, ان کو خود ہی نہیں معلوم تھا کہ یہ کس کی قبر ہے, اندازہ نہیں تھا, بس جا کے کہہ دیا قم باذن اللہ. وہ اٹھے سر جھاڑتے ہوئے, کہنے لگے قیامت آ گئی کیا؟ تو کہنے لگے نہیں قیامت تو نہیں آئی, بس میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں اور میں نے مجھے اللہ نے یہ معجزہ دیا ہے. تو اتفاق کی بات, وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ, اور وہ بزرگ تھے, وہ نیک تھے, یعنی ایک بیٹا تو ان کا ایمان نہیں لایا, وہ برباد ہوا, بقیہ تو سب ان پر ایمان لائے تھے. تو وہ خاص تھے, ظاہر ہے کہ 4 ہی بیٹے ہیں نوح علیہ السلام کے, جن کی پوری اولاد اس وقت دنیا میں ہے, اسی لیے ان کو آدم ثانی کہتے ہیں, کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے لوگ تھے سب مر گئے, اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں دوسرے جتنے مسلمان تھے وہ بھی وفات پا گئے, ان کی نسلیں بھی نہیں چلی. پوری دنیا میں اس وقت سب جو ہے نا نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کی اولاد ہے, پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں. تو ان میں سے ایک وہ تھے, وہ 4 بیٹے جن سے سارے انسان چلے ہیں ان میں سے ایک تھے, وہ حضرت یافس غالباً تھے. تو ان کی قبر پہ جا کے کہا قم باذن اللہ, اٹھ جا. وہ اٹھے, کہنے لگے کیا ہوا بھائی, قیامت آ گئی کیا؟ کہنے لگے نہیں قیامت نہیں آئی, آپ سو جاؤ آرام سے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا جو نظام ہے برزخ کا وہ کتنا آباد ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں قصے کہانیاں ختم ہو گئی, سب قصے پاری نہ ہو گئے. جو اس دنیا سے گیا ہوا ہے وہ وہاں بزی ہے, وہ وہاں کام میں ہے, برا ہو یا بھلا ہو, کافر, فرعون, قارون, شداد, حمان, جتنے بھی ہیں وہ بھی, بری قومیں جتنی گزری ہیں, نہیں ماننے والے جتنے لوگ گزرے ہیں وہ بھی بزی ہیں, یا اس دنیا سے جانے کے بعد فنش نہیں ہو گئے کوئی بھی, اور جو نیک لوگ ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوئے. اسی وجہ سے ثواب القبری و عذاب القبری حق, عذاب قبر اور ثواب قبر حق ہے. یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد ایک دنیا ہے, وہ کس کیفیت میں لوگ رہتے ہیں, کس کنڈیشن میں رہتے ہیں, اس کی تفصیلات بعض حدیثوں میں موجود ہیں اور مزید تفصیلات بہت ہوں گی یقیناً. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا سے بہت بڑی دنیا ہے, اس کا آسمان و زمین الگ ہے پورا, اس کو برزخ کہتے ہیں. اب جلا کے اس کو پہنچایا جائے, یا جانور کھا کے اس کو پہنچایا جائے, یا قبر میں دفن کر کے ان کو پہنچایا جائے, جو بھی شکل سے جیسے ہی اس دنیا سے انسان گزرتا ہے وہ اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے. برا ہے تو مصیبت کے اندر اپنا وقت کاٹ رہا ہوتا ہے, بھلا ہے تو نعمتوں کے ساتھ, راحتوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے. برزخ میں کوئی آدمی فارغ نہیں ہے, سب ہیں وہاں پہ. اس میں پھر ایک واقعہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک خصوصی نعمت یہ بھی ہوئی تھی کہ تمہارے ماننے والوں نے کہا تھا کہ کیا تمہارے پروردگار ایسا کر سکتے ہیں کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتاریں اور ہماری دعوت کریں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ سے ایسے سوالات نہیں کیا کرتے. انہوں نے کہا کہ وہ کھانا کھا لیں گے اس میں سے اور آپ کا معجزہ دیکھ کے ہمارے دلوں کو اطمینان ہوگا, اور کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کھانے کا ایک لطف ہوگا, پکا کے کھانا, خرید کے کھانا, بنا کے کھانا. ایک یہ کہ سب آسمان سے آیا تھا بنا بنایا کھانا, وہ کیسے بنتا ہے, کیا ہے, سب چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی, کھا بھی لیں گے اس میں سے, اور یہ ہے کہ آپ کا معجزہ زندہ دیکھ کے ہمارے دلوں کو بڑی تمانینت ہوگی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ ایسے کہہ رہے ہیں, آپ دسترخوان اتار ہی دیجیے آسمان سے جو ہمارے لیے عید بن جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جب کوئی خاص چیز مجھ سے مانگی جاتی ہے تو میں دے دیتا ہوں پیغمبر کے واسطے سے, پیغمبر کے واسطے سے اگر کوئی خاص چیز مانگی جائے تو میں دے دیتا ہوں. لیکن وہ خاص نشانی ایسی ہے کہ اس میں ناشکری پھر برداشت نہیں کی جاتی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو پھر برداشت نہیں کیا جاتا. اگر اس میں ان لوگوں نے کسی قسم کی نافرمانی کی تو میں بہت سخت سزا دوں گا. چنانچہ یہ ہوا, اللہ نے آسمان سے اتار دیا دسترخوان پورا کھانے پینے کا سامان, اور یہ فرما دیا گیا تھا کہ جتنے لوگ موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری وہ جتنا کھا سکتے ہوں کھا لیں اور بقیہ کو چھوڑ دیں, اٹھا کے نہ رکھیں, اگر اٹھا کے رکھو گے تو سزا ملے گی. وہ اتنا مزے کا تھا, وہ آسمان سے آیا ہوا تھا, کون چھوڑنے والا تھا, وہ سب لوگوں نے جمع کر لیا. ظاہر ہے کہ وہاں سے جو آیا تھا تھوڑا تھوڑا تو تھا نہیں وہ کہ ختم ہو جاتا, وہ بہت زیادہ مقدار میں آیا تھا, تو جتنے ان کے حواری تھے وہ کھائے اور کھا کے انہوں نے سب اٹھا کے رکھ لیا. پہلے زمانے میں فریج نہیں تھے مگر فریج میں رکھنے کی عادت ان کو پہلے سے ہے, تو سارا انہوں نے اٹھا کے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت سزا دی اور سب کو عذاب میں گرفتار کر لیا جو اس کا ارتکاب کیے تھے. اس سورت کا نام سورہ مائدہ اسی لیے ہے کہ یہ واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا. مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں عربی میں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو گنانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ عیسیٰ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم کو اور تمہاری امی کو معبود بنایا جائے مجھے چھوڑ کے. بس عیسیٰ علیہ السلام کی حالت پتلی ہو جائے گی. حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کے رونگٹوں سے خون نکلنے لگے گا, چونکہ وہ ایک دبدبا جلال کا وقت ہے وہ میدان حشر کا, اور اللہ پاک پوچھیں گے کہ مجھے چھوڑ کر کیا تم نے کہا تھا کہ تمہیں معبود بنایا جائے, تمہاری اماں کو معبود بنایا جائے. کہیں گے سبحانک لا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ کی ذات پاک ہے, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ جس بات کا مجھے حق نہیں تھا وہ میں بولتا, اس کا کسی کو حق نہیں پہنچتا, مجھے بھی اس بات کا حق نہیں تھا. اور پھر یہاں تک کہہ دیں گے کہ اگر میں نے کہا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے, میں نے نہیں کہی یہ بات, آپ میرے جی میں جو کچھ ہے وہ جانتے ہیں, آپ کے جی میں جو کچھ ہے میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کے جی میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم, پیغمبروں کو بھی نہیں معلوم, اسے سارے پیغمبر ڈرتے رہتے ہیں. میں نے تو صرف یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت میں صاف فرما دیں گے کہ میں نے صرف اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا تھا. آج بھی اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم ہے کیا, وہ اللہ کی عبادت کی تعلیم ہے. اور میں جب تک ان میں موجود تھا میں خود گواہ بھی تھا, نگرانی بھی کرتا تھا. اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو آپ ہی ان کے نگران ہیں, کیا انہوں نے کیا, کیا کہا, کیسے عقیدے بگاڑے اپنے, وہ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں. اگر آپ عذاب دے دیں تو آپ کے بندے ہیں, مرضی آپ کی, اور اگر آپ معاف فرما دیں تو اللہ تبارک آپ عزیز ہیں, آپ غلبے والے ہیں, آپ حکمت والے ہیں, آپ جو چاہیں فرما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ آج سچوں کو ان کا سچ فائدہ دینے والا ہے. جو سچائی پہ ہوگا, جو حق مذہب پر ہوگا, آج اس کو اس کا حق مذہب ساتھ دے گا اور اس کی وجہ سے اس کو نجات ملے گی کہ اس کے لیے جنتیں ہوں گی, اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی, ہمیشہ ان جنتوں میں رہنے کا فیصلہ کیا جائے گا, اللہ ان سے خوش ہوگا, وہ اللہ سے خوش ہو جائیں گے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. دنیا میں جتنے لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پہلے لوگوں سے سبق حاصل کریں. اس سے پہلے بڑی قومیں گزری ہیں اور ان کو ہم نے زمین میں بڑی طاقت دی تھی اور جماؤ دیا تھا, اور اتنی طاقت اور جماؤ دیا تھا کہ تم کو ہم نے نہیں دیا ہے. اب یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ جو قومیں گزری ہیں وہ کیسے کیسے پاور کی گزری ہیں اور کیا کیا انہوں نے ترقیات کی تھیں, کیسی کیسی سہولتیں ان کے پاس میں تھیں, اللہ ہی کو معلوم ہے. چونکہ زمانہ گزر گیا, مرور دہر کی وجہ سے سب انقلابات ایسے آئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے کیسے حالات آئے. لگتا یہ ہے کہ بہت ہی عروج حاصل ہوا تھا. آپ اندازہ فرما لیجئے کہ خود سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی اس میں جنات پورے مسخر تھے ان کے, شیاطین پورے مسخر تھے ان کے, پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے, پرندے ان کی مختلف قسم کے پرندے ان کے دربار میں موجود ہوتے تھے مختلف ڈیوٹیاں انجام دینے کے واسطے, ہوائیں ان کے لیے مسخر تھیں, ہوا کے دوش پر جاتے تھے, اپنے پورے لشکر کے ساتھ جاتے تھے. آخر ترقی کی شکلیں تھیں ہوں گی نا, کچھ نہ کچھ ایسی پتا نہیں کیا, یعنی ایک معجزے کے طور پر بھی وہ چیز تھی, لیکن جب یہ معجزہ عام تھا اور اس کے اثرات عام تھے تو کیا کچھ نہیں تھا ہوں گا. تو خود سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا جو بیان قرآن پاک میں ہے وہ بتاتا ہے کہ کہاں کہاں تک یہ انسان پہنچے ہوئے تھے. ہاں, فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون نے حامان سے کہا تھا اپنے وزیر سے, یا حامان بن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ. حامان, بنانا ایک ایسی عمارت کہ میں آسمانوں تک چلا جاؤں. بہت اونچی عمارت بنی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آسمان میں جا کر جھانک کر دیکھوں کہ موسیٰ کا رب ہے کہاں اور کیسا. تو ظاہر ہے کہ جب اس نے حکم دیا بنوایا ہوگا تو کہاں بنوایا, کیسے بنوایا, کیا بنوایا, کیا سسٹم اس کا رہا ہوگا, اللہ ہی کو معلوم ہے. قرآن پاک میں اتنا ہے کہ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم, ہم نے ان کو ایسی قدرتیں دی تھیں کہ ہم نے تم کو بھی نہیں دی ہیں ایسی طاقتیں اور قدرتیں. وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم, مگر اس سب کے باوجود ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہم نے انہیں برباد کر دیا ہے. کسی کو اس دنیا میں قیام نہیں ہے, جانا تو سب کو ہی ہے. کوئی پکڑ کر جاتا ہے, پکڑا جا کر جاتا ہے, سزا میں پکڑا جاتا ہے, اللہ کے عذاب سے مرتا ہے, اور کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر کے اس دنیا سے جاتا ہے. تو جو بعد میں آنے والے گروہ ہیں اور لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ سبق حاصل کریں اپنے پچھلوں سے کہ حالات دنیا کے چاہے کتنے ہی اچھے ہوں چاہے کتنے ہی خراب ہوں, تھوڑے دن رہ کے چلے جانا ہوتا ہے. اچھے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی, رضا, خوشی اور اللہ کی بندگی یہ ذمہ داری ہے, اور برے حالات میں بھی اللہ کی بندگی, اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھنا یہ اصل ذمہ داری ہے. جب پیغمبر اللہ کی کوئی بات سناتے تو پیغمبروں سے یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ تمہارے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے. تم کہتے ہو نا فرشتہ میرے پاس کتاب لایا تو لاؤ وہ فرشتہ دکھاؤ, وہ فرشتے ہی آ کے ہم سے کیوں نہیں بات کرتے. کہ آسمان کے فرشتے, فرشتوں کا نظام ہے, پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے, فرشتوں کا نظام تو کہیں نہیں جاتا, وہ تو ہے ہی. تو فرشتے کہاں ہیں, وہ سامنے کیوں نہیں آتے, وہ دکھتے کیوں نہیں, وہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتے اتاریں گے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا, کیونکہ فرشتہ آتا ہے فیصلے کو لے کر, تو وہ تو فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا پھر وہ. اور یہ فرمایا کہ اگر ہم فرشتوں کو بھیجتے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے واسطے تو ان کو آدمی بنا کے بھیجتے, اور جو ذمہ داریاں اور جو تقاضے انسانوں کے ساتھ میں ہیں وہی تقاضے فرشتوں کے ساتھ میں بھی لگا دیتے تو پھر وہ بھی انسان ہی بن جاتے, تو پھر فائدہ کیا. تو اس وجہ سے انسانوں کو ہی اللہ پاک نے استعمال فرمایا اپنی پیغام رسانی کے لیے, اپنی بات سمجھانے کے لیے, انسانوں کو مقصد زندگی بتانے کے لیے. اور یہ فرمایا کہ اس مقصد کے لیے تم چاہو تو زمین میں سفر کرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے جھٹلانے والے لوگوں کا انجام کیسے ہوا ہے. دنیا میں مختلف کھنڈرات ہیں, بستیاں ہیں, ویرانے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں قوم بستی تھی, فلاں جگہ پر فلاں قوم بستی تھی, اور ان کے پاس فلاں پیغمبر آئے تھے, قوم صالح علیہ السلام یہاں آئے تھے, ہود علیہ السلام وہاں پہنچے تھے, نوح علیہ السلام وہاں تھے, ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, سلیمان و داؤد, یحییٰ و زکریہ, اور حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ, اسحاق اور اسماعیل اور یوسف علیہ السلام, جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کی نشانیاں آج تک موجود ہیں. فرمایا کہ تم سفر کر کے عبرت حاصل کرو, یہ دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. اگر اللہ تبارک و تعالی کسی سے خیر کو روک لیتا ہے تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا, اور اگر اللہ تعالی کسی سے شر کو روک لیتا ہے, برائی کو, تو کوئی اس کو پہنچا نہیں سکتا. جس کسی کو کوئی برائی پہنچی اس میں اللہ کا حکم ضرور شامل ہوتا ہے. کس حکمت سے ہے, کس مصلحت سے ہے, کیا اس کے حالات ہیں, کیا اس کا سیاق سباق ہے, وہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن نقصان اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پہنچانا طے کیا تو کوئی بھلائی نہیں پہنچا سکتا, اور اگر فائدہ پہنچانا طے کیا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تقدیر پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنٹرول تقدیر کے ذریعے سے ہی فرمایا ہے, اور ہر ایک کے حالات متعین ہیں کہ کس پر کس وقت میں کیا کیا حالات آئیں گے, کیسے حالات آئیں گے, وہ طے ہوتا ہے. اصل کام یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر جو شرعی ذمہ داری اپنے اوپر ہوتی ہے اس پر آدمی جمے. جہنم کے دروازے پر جب لوگ پہنچیں گے تو جو جہنم کے دروازے پر پہنچائے جائیں گے وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں واپس کیا جائے, اور اس کے بعد آج ہم کبھی بھی اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان والوں میں سے بنیں گے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس چیز کو وہ چھپایا کرتے تھے اپنے دل میں آج وہ ان کے سامنے آ گئی. اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو دنیا میں واپس کیا جائے گا تو پھر وہی حرکت کرنے لگیں گے جو دنیا میں بھیجنے کے وقت میں کرتے تھے. یہ اصل میں جو یہاں اس دنیا میں اچھائی اور برائی بندہ اختیار کرتا ہے وہ اس بیج کی خصوصیت ہوتی ہے. ہر انسان ایک خصوصیت رکھتا ہے اپنے ساتھ, اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں اقتضاءات ذاتی کہتے ہیں. ہر ایک کا ایک اقتضاء ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے, یہ بیج کیسا ہے, اس کی خصوصیتیں کیا ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محیط علم کی وجہ سے جانتے ہیں فیوچر کو بھی کہ یہ یہ خصوصیات کا حامل ہے, اس میں یہ یہ چیزیں ہوں گی. ظاہر ہے کہ بندے کو دنیا میں جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ وہی کرتا ہے, اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ولو ردو لعادو لما نہوا عنہ، جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے وہاں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں واپس کرو، آئندہ ہم سے آپ ایسی حرکت نہیں پائیں گے. فرمایا اگر ہم دنیا میں ان کو بھیجیں گے پھر وہ وہی کرنے والے ہیں جو ہم نے جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی ہے جو کچھ بھی ہے اور ہمیں اس کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا، اور یہ بالکل غلط بات ہے. جب دروازے پہ کھڑے ہوں گے جہنم کے تو پتہ چل جائے گا. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، جب وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے سارے، تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ الیس ھذا بالحق، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اسی کی تو بات کہی جاتی تھی، یہی تو بات تمہیں بتائی جاتی تھی. الیس ھذا بالحق قالوا بلى وربنا، سارے کہیں گے کہ پروردگار کیوں نہیں، یہ بالکل صحیح ہے. اللہ فرمائیں گے کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لہذا اب تم اپنے عذاب کو چکھو کیوں تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے. ایک جگہ پر اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ پچھلی امتوں کے ساتھ میں جو ہمارا سلوک رہا ہے وہ یہ ہے کہ باسا اور ذرہ میں ہم نے ان کو پہلے پکڑا، تکلیفوں میں ہم نے ان کو مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی پر آ جائیں. تکلیف اس لیے آتی ہے تاکہ بندگی آدمی کا نفس ٹوٹے، میپن اس کا ختم ہو، حماقت اس پر اس کی کھل جائے، تکبر کا نتیجہ اس کے سامنے جو ہے وہ آ جائے کہ بھائی مجھے یہاں بڑاپن کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، مجھے بندہ بن کے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہماری پکڑ آئی لوگوں پر اور مصیبت میں گرفتار ہوئے تو اس وقت انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ہوا یہ کہ ان کے دل سخت ہو گئے. عاجزی اختیار کرنے کے بجائے ٹائم نکال دیا انہوں نے مصیبت میں، اور جیسے پھر نعمتیں ملی تو پھر وہی نافرمانی کے اندر آ گئے، اور شیطان نے ان کو ان کے عمل مزین کر کے دکھا دیے. جب ہم نے سختی میں ان کو پکڑا عاجزی کرنے کے لیے، عاجزی انہوں نے نہیں کی، تو پھر ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. یہ سنت اللہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے گزشتہ لوگوں کے ساتھ میں کیا طریقہ کار اپنایا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ جب ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور عاجزی انہوں نے اختیار نہیں کی سخت اور تنگ حالات کے اندر، تو پھر ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اب جب دروازے جب مصیبت آئی تھی تو ہی توبہ نہیں کی تھی، جب فتوحات ہو گئی ہر قسم کے دروازے کھل گئے نعمتوں کے، تو پھر جب بدماشیاں اور بدمستیاں اور برائیاں جو وہ کر سکتے تھے وہ کرنے لگ گئے، حتی اذا جب وہ خوش ہو گئے اور اکڑ گئے اس نعمت میں جو انہیں دی گئی تھی، تو پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا اور اس کے بعد میں پھر چانس نہیں دیا ان کو، پھر ان کو ختم کر دیا، اس دنیا سے ہٹا دیا ان کو. فقط دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کے جڑوں کو ہم نے کاٹ دیا، اس کے بعد میں پھر ظالم قوموں کی جڑیں کاٹتے رہے اللہ تعالیٰ. اور سارے لوگوں سے پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کان ہیں، تمہارے پاس آنکھ ہیں، تمہارے پاس دل ہیں، بتاؤ اگر اسی وقت میں تمہارے آنکھوں کو ختم کر دوں اور تمہارے کانوں کو ختم کر دوں اور تمہارے دلوں کی رگیں کاٹ دوں تو کیا کر لو گے تم؟ کچھ نہیں کر سکتے. قل ارایتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں ان چیزوں میں سے کوئی چیز دے دے گا؟ کیوں پھر بڑاپن کرتے ہو؟ کیوں عاجزی اختیار نہیں کرتے ہو؟ کیوں مجھے یاد نہیں کرتے ہو؟ کیوں میرے حلال پہ قائم نہیں رہتے ہو؟ کیوں میرے حرام سے بچتے نہیں ہو؟ کیوں میری بندگی کے بارے میں تکبر کرتے ہو؟ جو میرا حکم میرے نبی کے ذریعے سے آئے بس اس کو فالو کرو، میں چاہوں تو ابھی تمہاری آنکھیں ختم کر دوں، ابھی تمہارے دل ان کی رگیں کاٹ دوں، ابھی تمہارے بینائی کو، تمہاری سنوائی کو اور کانوں کو ابھی تم کو بہرا بنا دوں. اللہ نے فرمایا کہ میں چاہوں تو یہ کر سکتا ہوں. پھر فرمایا کہ اچھا یہ بھی بتاؤ ان سے کہ اگر اسی وقت اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے کسی اور شکل میں تو کیا کر لو گے تم؟ لوگ کیسے کیسے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں، اچانک لوگ مزے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، لاکھوں انسان جو ہیں وہ گرفت میں آ جاتے ہیں. آج کل چل رہا نا انڈیا کے اندر جو سیلاب آیا ہوا ہے، 3 ملین آدمی سیلاب کے اندر گھرا ہوا ہے، سیلاب سے متاثر ہے. ان کو گمان بھی تھا کسی کو کہ بھائی آج ایسا ہو جانے والا ہے؟ ابھی ادھر آ گیا نیو آرلینس کی طرف، 1 ملین آدمی کو جو ہے وہاں سے نکالنا پڑا. 500,000 آدمی اس طرح سے ٹائم گزار رہے ہیں کہ ان کو روشنی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے وہاں پہ. 500,000 آدمی، یہاں کے آدمی کو بغیر لائٹ کے جینا کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، مگر ہے ہی نہیں. اب کب آئے گا اس کا نظام، کب بحال ہوگا اللہ ہی کو معلوم ہے. بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، اچانک زلزلہ آ جاتا ہے، ہزاروں نے لاکھوں لقمہ اجل سیکنڈوں میں ہو جاتے ہیں. اس واسطے کہ زلزلہ تو ایسی طاقت کا مظاہرہ ہے کہ آج تک کسی کے قابو میں وہ نہیں آتا سوائے اللہ والوں کے. چونکہ بزرگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ زلزلے کو روک دیا تھا اپنی کرامت سے. وہ اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے, اللہ ہی کا حکم اس میں ہوتا ہے, اللہ ہی کا وہ فعل ہوتا ہے, لیکن وہ بزرگ کو ذریعہ بنا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن دنیاوی مادی اعتبار سے زلزلہ کسی کے قابو کی چیز نہیں ہے. اور زمین جب گھڑگھڑاہٹ کے ساتھ ہلنے لگتی ہے اور پھٹ جاتی ہے تو کیا بڑے شہر, کیا چھوٹے شہر, مضبوط عمارت, کمزور عمارت, اچھا آدمی, غریب آدمی, مالدار آدمی, سب زمین میں اچانک اتر جاتے ہیں. کہیں کا نہیں رہتا آدمی, ایک ایک لاکھ آدمی, ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ آدمی لقمہ اجل ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک آ جائے, اللہ کا عذاب علانیہ آ جائے, چھپ کر آ جائے, جو لوگ دوپہر میں آرام کر رہے ہوں جب آ جائے, رات میں آرام کر رہے ہوں جب آ جائے, کیا کر لیں گے یہ لوگ, تو کیوں مجھ سے تکبر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے تکبر کی کیا وجہ ہے, بڑاپن کیوں کیا جاتا ہے میرے سامنے؟ میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, میں رب ہوں, جو چاہے فیصلہ کر دوں. تو بندوں کو یہ سمجھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتاتے تھے کہ اللہ کی قدرت مان لو اور اللہ کی عظمت کو مان لو, اللہ کی عظمت کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ, جو بندگی کا اقرار کر لو کہ ہاں ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کی بندگی کریں گے. نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھیں گے پابندی سے, روزے رکھنا ہے, روزے رکھیں گے پابندی سے, زکات دینا ہے, زکات دیں گے پابندی سے, حج کرنا ہے, حج ادا کریں گے. جو اللہ کے احکام آئے اس میں عاجزی اختیار کرنی ہے, نہ لوگوں خود نہ اپنی عنایت اور مزے کو دیکھنا ہے, نہ دوست دشمن کیا بولے گا اس کو دیکھنا ہے, لوگ کیا سمجھیں گے کیا نہیں سمجھیں گے اس کو دیکھنا ہے. ان سب چیزوں سے اللہ کا بندہ متاثر نہیں ہوا کرتا ہے. اللہ کے بندے کی نظر صرف اللہ پر ہوتی ہے اور اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اتباع وہ کیا کرتا ہے. سناؤں اور تھوڑا یا بس کروں؟ روزانہ کا تو وقت ہو گیا لیکن کل چھٹی ہے آپ لوگوں کو. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنا دین ہی کھیل کود بنایا ہوا ہے ان کو چھوڑ دو, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھا گئے وہ لوگ. صرف ان کو اتنا یاد دلا دو لوگوں کو کہ ہر نفس کو اس کے عمل کے بدلے میں ہم پکڑ لینے والے ہیں, بس. وذکر بھی ان تبصل نفس بما کسبت, ہر انسان کو, ہر نفس کو ہم قید کر لینے والے ہیں, ہم گروی رکھ لینے والے ہیں اس کے عمل کے بدلے میں. جو اس کو جو چاہے کرنا ہے کرو. جو جنہوں نے کھیل کود ہی اپنا دین بنایا ہوا ہے اور آخرت سے بالکل غافل ہیں, مذہب کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نفس کو قیدی بنا لیں گے اس کے عمل کے بدلے میں, تو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ کوئی ولی اس کو آئے گا, دوست آئے گا, نہ کوئی شفیع آئے گا کہ شفاعت کر کے اس کو چھڑائے. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا, اور نہ کوئی آدمی اپنا بدل دے سکتا ہے کہ فدیہ دے دے, اتنے پیسے دے دے, اتنے پیسے دے کے اپنے آپ کو چھڑا لے. وہ کتنے بھی پیسے دے گا. اس سے پہلے ایک آیت آئی ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر زمین بھر کے سونا بھی دے گا صرف اپنی جان کو چھڑانے کے لیے, ہم چھوڑنے والے نہیں. اولئک الذین ابصلوا بما کسبوا, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی بدعملی کی وجہ سے ان کو قید کر دیا گیا. لہم شراب من حمیم, انتہائی کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو ملے گا, اور تکلیف دینے والے عذاب میں ان کے کفر کی وجہ سے ان کو مبتلا کر دیا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے لوگوں کی نصیحت کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا, ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام آزر ہے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے معبود بنا رکھے ہیں اور خود ہی تراشتے بھی ہیں, ان کو پتھروں سے بناتے تھے. میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو دونوں کو غلطی پر پاتا ہوں. پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے والدین بھی اگر غلطی پر ہوں تو وہ بتا دے, وہ بتا دیتا ہے. مگر یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بعض مرتبہ بعض نوجوان بچوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ وہ تھوڑا دین کی طرف آ گئے اور انہوں نے اب اپنے اما ابا کو نصیحت کرنی شروع کر دی, تم غلطی پر ہیں, تم یہ ہیں, تم وہ ہیں, یہ مت کرو, وہ مت کرو. اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں آپ سے کہ تھوڑا سا اس میں حکمت سے, سوجھ بوجھ سے کام لینا ہوتا ہے. نصیحت کرنے کا مطلب ہے اثر دینا, اور بیٹے کا اثر ماں باپ کو نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ ڈائپر بدلے ہوئے ہوتے ہیں, اپنا بچپن سے ان کے ہاتھ میں کھیلے ہوئے ہیں, انہوں نے جنا ہے, اپنے گودوں میں پالا پوسا ہے. اب ان کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے ہم بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, لیکن ہماری کوئی حیثیت ان میں عظمت کے اعتبار سے نہیں آتی کہ وہ ہماری بات کو پریشر سے لے لیں گے. اس لیے ان پر داداگیری نہیں کرنی چاہیے کبھی, یہ تم غلط کر رہے ہیں, یہ گمراہی ہے, وہ گمراہی ہے, یہ چھوڑو وہ چھوڑو. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جن کی بات وہ لیتے ہیں ان سے کہلوایا جائے بات کو, ان کو ایسی صحبتیں دی جائیں، ماحول ان کو دیا جائے، ان کو بزرگوں سے ملایا جائے، جب لوگ آئیں اچھے قسم کے، جیسے جماعتوں میں بعض مرتبہ بڑے اچھے لوگ آ جاتے ہیں، پرانے پرانے ہوتے ہیں، بزرگ قسم کے ہوتے ہیں، ان کو اپنے گھر لے جایا جائے، ان سے بات کروائی جائے، ان سے بات رکھی جائے، بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ان کے سامنے پیش کی جائیں، ان کی کتابیں دی جائیں کہ ابا یہ پڑھیے، ممی یہ پڑھیے، اس طریقے سے ان کی ہدایت کی فکر کرنی چاہیے. ورنہ یہ مقام جو ابراہیم علیہ السلام کا بتایا گیا ہے یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے واسطے آدمی کو بہت اونچا ہونا پڑتا ہے، بہت بڑے لیول کا ہونا پڑتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو صاف اپنے ابا سے کہا کہ آپ غلطی پر ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے ایسے ہی آسمان و زمین کی بادشاہت دی تھی اور ملکوت عطا فرمائے تھے. یقین کے آدمی تھے وہ، یقین کے اعتبار سے رہتے تھے بہت زیادہ. لوگوں کو سمجھانے کے واسطے انہوں نے کہا کہ بھئی ستاروں کے اوپر لوگوں کا عقیدہ زیادہ تھا کہ ستارے یہ ساری ہماری تقدیر کے مالک، پوری دنیا کا نظام ان کے قبضے میں ہے. جب رات ہو گئی تو ایک ستارے کو دیکھ کے کہا کہ اچھا یہ رب ہوگا. جب صبح ہو گئی اور وہ ختم ہو گیا، ظاہر ہے کہ چھپ گیا وہ جیسے سورج نکلا، تو کہنے لگے کہ جو چھپ جانے والا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، میں اس سے محبت نہیں کرتا. پھر ایک مرتبہ چاند کو لوگوں کو کہا کہ یہ رب ہوگا، یہ ذرا بڑا ہے نا ان سے. لوگوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. پھر جب صبح ہوئی اور چاند کی روشنی بھی غائب ہو گئی تو کہنے لگے یہ بھی گمراہ، یہ بھی غائب ہو گیا، بجھ گیا ہے. اور جو چراغ گل ہو جائے، بجھ جائے، بھلا کوئی پوجا کرنے کے قابل ہوتا ہے؟ میں نہیں مانتا اس کو. پھر تیسری مرتبہ یہ کیا انہوں نے کہ سورج کو کہا کہ اچھا بھائی یہ بہت بڑا ہے، یہ ہو سکتا ہے رب ہو، لیکن وہ بھی آخر غروب ہو گیا، کیونکہ جب مغرب کا وقت ہوا تو وہ بھی غروب ہو گیا. تو کہنے لگے کہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم شریک کرتے ہو، نہ چاند میں یہ صفت ہے، نہ ستارے میں یہ صفت ہے، نہ سورج میں یہ صفت ہے. جب یہ تین موٹے موٹے جو سامنے ان میں نہیں ہے، تو جو پیچھے اس کے یونیورسل ہے، پورا کہکشاؤں کا نظام ہے، وہ سولار سسٹم، یہ سب چیزوں کو، ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا. انی وجہت وجهی للذی، وہ کون ہے وہ جس کی طرف میں نے اپنا رخ کیا؟ جو ان سب کا فاطر ہے، پیدا کرنے والا ہے، چاند کا بھی، سورج کا بھی، ستارے کا بھی، آسمانوں اور زمین کا بھی، بس اس کو میں نے اپنا رب مانا ہے، میں شرک نہیں کرتا. قوم نے بڑا ان سے بحث کی، محاجہ کیا اور ڈرایا ان کو کہ دیکھو تم بتوں کی مخالفت کرتے ہو، ان کی ان کی مخالفت کرتے ہو، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو کہنے ابراہیم علیہ السلام نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کہ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. بھائی تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، ڈرنا تم کو چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. میں شرک نہیں کرتا ہوں تو مجھے ڈرا رہے ہو. جو غلطی کر رہا ہے ڈرنا اس کو چاہیے جو غلطی کر رہا ہے، جو غلطی نہیں کر رہا اس کو ڈرایا جا رہا ہے. یہ تو اور الٹی بات ہو گئی. اس کو بولتے نا الٹا چور، کوتوال کو ڈانٹ رہا ہو. اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائیں گے اور اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملائیں گے، اور ظلم کی تفسیر مفسرین نے شرک سے کی ہے کہ اپنے ایمان میں کسی قسم کے شرک کی آمیزش نہیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امن رکھا ہے کہ عذاب سے ان کو امن ہوگا اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. آٹھویں پارے کے شروع میں کچھ مضامین اور مسائل بھی تھے، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں. اس میں ذبیحے کا مسئلہ بھی بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، موقع نہیں ہے اس وقت، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر کبھی ذکر کیا جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا وعلی محمد وعلی سیدنا وعلی محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہمارے روزوں کو آسان فرمائیے، بقیہ روزوں کو ہمارے لیے پوری طرح آسان فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، قرآن پاک سننے سنانے کو قبول فرمائیے، ہمارے سبق کو قبول فرمائیے. اے اللہ دین کی باتیں سننے سنانے کو قبول فرمائیے. اے اللہ آپ کی معرفت عطا فرما دیجئے، آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، آپ کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، آپ کی بندگی کا جذبہ ہمارے اندر موجزن فرما دیجئے. اے اللہ انانیت سے، نفسانیت سے ہم سب کو پاک صاف فرما دیجئے. اے اللہ نفس و شیطان کے نرغے سے ہم سب کو نکال لیجئے، آپ کے سچے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجئے، اور آپ کے حبیب کے سچے امتیوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجئے. یا اللہ بقیہ زندگی کو سچی توبہ کے ساتھ، اے اللہ اور آپ کی بندگی کے ساتھ اور آپ کے حبیب کی اتباع کے ساتھ میں گزروا دیجئے. اے اللہ زندگی جو ہماری ضائع ہو گئی اس کو معاف فرما دیجئے، جو آپ کی نعمتوں کے ناشکری ہم سے ہوئی اس کو معاف فرما دیجئے، خلوت و جلوت میں جو گناہ ہم سے ہوئے ان کو معاف فرما دیجئے، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے. آپ کے اس مبارک کلام کے اثرات کو ہمارے دل و دماغ میں داخل فرما دیجئے، اس کے انوارات سے ہمارے قلب و دیگر قلب و روح کو منور فرما دیجئے، معطر فرما دیجئے، ہم سب کو نور عطا فرما دیجئے، ہماری آنکھوں میں نور بنا دیجئے، ہماری زبان میں نور داخل فرما دیجئے، ہمارے کانوں میں نور داخل فرما دیجئے، ہمارے جسم کے اندر نور داخل فرما دیجئے، ہمارے گوشت میں، پوست میں، رگوں میں، ہڈیوں میں یا اللہ نور ہی نور داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ، تائید غیبی کو شامل حال فرمائیے، حفاظت فرمائیے، ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، ہم سب کو پریشانیوں سے نجات مرحمت فرمائیے۔ یا اللہ، جو جس طرح کی پریشانی میں ہیں، اپنے کرم سے اس کو اس پریشانی سے نکلنے کے اسباب مہیا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرمائیے، جن کے کاروبار لٹ گئے پھٹ گئے یا اللہ ان کو سنبھال دیجئے۔ یا اللہ، جن کا نقصان ہو گیا اس کی تلافی فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس کا نعم البدل عطا فرما دیجئے، ہمارے حالات کو صحیح فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے۔ یا اللہ، پوری امت مسلمہ میں جہاں جو جس طرح کی پریشانی میں ہیں، اے اللہ، اس کی بھرپور مدد فرمائیے، اس کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ جو سیلابوں میں گھر گئے، یا اللہ، ان کی حفاظت فرمائیے، ان کو ضروریات کا انتظام فرما دیجئے، کھانے کپڑے کا انتظام فرما دیجئے، بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، زخمیوں کو شفا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، جو آپ کے لیے مر گئے، ان کی شہادت کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، پورے عالم کے مسلمانوں کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، مسلمانوں کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے، مسلمانوں کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے، مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل دیجئے، سارے عالم کے مسلمانوں پر امن و امان نازل فرما دیجئے، سارے عالم کے مسلمانوں پر سے خوف کو ہٹا دیجئے، خوف کے بادلوں کو چھانٹ دیجئے۔ اے مولا، مسلمانوں کے بارے میں جو نفرت پائی جاتی ہے، اس کو محبت سے بدل دیجئے۔ یا اللہ، مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانی پائی جاتی ہے، اس بدگمانی کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ، برادران ملک کو ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، برادران ملک کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، ہدایت کا بول بالا فرما دیجئے، حق کی جڑوں کو جما دیجئے۔ اے اللہ، حق کا بول بالا فرما دیجئے، باطل کی جڑوں کو کھوکھلا فرما دیجئے، باطل کی جڑوں کو اکھیڑ دیجئے۔ اے کریم آقا، دنیا میں امن و امان کو نازل فرما دیجئے، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے۔ اے اللہ، ہر طرح خیر کا، برکت کا، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی ہمیں عطا فرمائیے، دونوں جہان میں رحمت ہی رحمت عطا فرمائیے۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ، آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔